السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکی محکمہ خارجہ کے پرنسپل نائب ترجمان کیل براؤن کے مطابق، وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آج پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر مختلف امور پر گفتگو کی، جن میں افغان امن عمل میں امریکہ اور پاکستان کے تعاون اور علاقائی سلامتی کی اہمیت پر بھی بات چیت ہوئی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نو منتخب صدر وولکان بوسکیر حکومت پاکستان کی دعوت پر 2 روزہ دورے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کی ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کے دوران اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے زیر کنٹرول جموں اور کشمیر میں جاری سنگین صورتحال کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے. پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں میں واضح کمی کے بعد ملک بھر میں کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق کھلنا شروع ہو گئی ہیں، تاہم حکومت نے عوام سے حفاظتی تدابیر اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی تائید کی ہے. دوسری جانب تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے حکومت کے لاک ڈاؤن کے خاتمے کے فیصلے کو قبل از وقت قرار دیا ہے، اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے ملک میں وبا کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. افغان حکومت کے ایک ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ صدر غنی پیر کو طالبان قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیں گے، لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر افغان حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. ادھر طالبان ترجمان سہیل شاہین کا بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے تمام قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے ایک ہفتے کے اندر بین الافغان مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. افغان مصالحتی عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظالم خلیل زاد نے کہا ہے کہ آئندہ دنوں میں طالبان کے 400 قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا. انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ہمیں آئندہ چند روز میں طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کی توقع ہے، جس کے بعد اسلامک ریپبلکن ٹیم کا دوحا تک کا سفر اور پھر فوری طور پر بین الافغان مذاکرات کی ابتدا ہوگی، اور متعلقہ فریق ایک سیاسی لائحہ عمل اور افغان جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک دیر پا اور جامع سمجھوتا طے کرنے کے لیے کام کا آغاز کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ ان جرات مندانہ اقدام سے 40 برس سے جاری جنگ کے بعد امن کا تاریخی موقع ممکن ہے. امریکہ کے چارج ڈی افیئرز راس ولسن نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ امریکہ ایک خود مختار متحد اور جمہوری افغانستان کی حمایت کرتا ہے جو اندرون ملک اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ پر امن ہو. امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستان اور جرمنی نے بھی امن جرگے کے اعلامیے اور صدر غنی کے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. ادھر کابل اور قندھار میں اتوار کے روز سڑک کنارے نصب بم کے متعدد دھماکوں میں 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ان میں سے 2 دھماکے جنوبی افغانستان کے صوبے قندھار کے ارغزستان ضلع میں ہوئے ہیں. قندھار کے صوبائی پولیس کے ترجمان جمال بارکزئی نے بتایا کہ پہلے واقعے میں شہریوں کو لے جانے والی ایک پک اپ شانناری گاؤں کے نزدیک سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس میں 9 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. دوسرا واقعہ تجاوا گاؤں میں ہوا، جہاں ایک وین سڑک کنارے نصب بم سے ٹکرا گئی. اتوار کے روز اس دھماکے میں 8 افراد ہلاک ہوئے. اسی اثنا میں کابل میں 2 شہری جن میں خاتون بھی شامل تھیں اس وقت ہلاک ہو گئے جب سیکیورٹی اہلکار ایک بم کو ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. ادھر صوبہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں ایک دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے چمن بمپیر کی صبح ہونے والے موٹر سائیکل بم دھماکے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان کے دھڑے حزب الاحرار نے قبول کر لی ہے. حزب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسفزئی نے ذرائع ابلاغ کے نام ایک پیغام کے ذریعے چمن دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ترجمان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دھماکے میں پاکستان کے خفیہ ادارے کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، تاہم دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے تمام سویلین تھے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वॉशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं असद हसन। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे, अफगान सदर ने आखिरी 400 तालिबान कैदियों की रिहाई का ऐलान कर दिया, क्या बैनुल अफगान मुजाकरात की राह हमवार होगी, मुजाकरात में कौन से मामलात अहम होंगे, तालिबान के लिए कौन सा निज़ाम काबिल कबूल होगा, तजिया लेंगे केटो इंस्टीट्यूट से वाबस्ता डॉक्टर सहर खान और पॉलिटिक के चीफ एनालिस्ट आरिफ अंसार का। अगला सेगमेंट, अमरीका में कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद 50 लाख से तजावज कर गई, हलाकतें 1,62,000 से ज्यादा, पाकिस्तान में लॉकडाउन में मजीद नरमी, अतराफ का जायजा लेंगे डॉक्टर एजाज अहमद। तीसरा हमारा सेगमेंट, लेबनान में धमाकों के बाद हुकूमत पर दबाव में इजाफा, काबीना से इस्तीफे आने लगे, वजीर आजम ने कबल वक्त इंतखाबात का इशारा दे दिया, क्या मुल्क का 1943 का कौमी मुआहदे पर कायम निज़ाम जिसे कन्फेशनल सिस्टम भी कहा जाता है तब्दील हो सकता है, बात करेंगे लेबनान में हलीम शाबा से जो अरब एसोसिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंटरिम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आखिर में ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट पर बात करेंगे, पाकिस्तान की टीम जीता हुआ मैच क्यों कर हार गई, साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन और डॉक्टर काशिफ अंसारी हमारे साथ होंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब,
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पे, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट, लोया जिरगा की सिफारिश और उसके ऊपर अफगान सदर ने आखिरी 400 तालिबान कैदी भी रिहा करने का ऐलान किया है। इतवार को मशावरती लोया जिरगा हुआ और उसने सिफारिश की जिसके बाद 400 तालिबान कैदियों को रिहा करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। इन तालिबान की रिहाई में तातुल की वजह से बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात में ताखीर हो रही थी। सदर घनी ने इतवार को काबुल में 3 रोज़ा ये लोया जिरगा था जिसके अख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो लोया जिरगा की सिफारिश पर 400 तालिबान कैदियों के रिहाई के हुक्मनामे पर दस्तखत कर देंगे जिनको रिहा करना सदर के इख्तियार में नहीं था, ये एक टेक्निकल इशू आ रहा है। अफगान सदर का यह बयान इतवार को काबुल में होने वाले लोया जिरगा के 3 रोज़ा इजलास के अख्तितम पर 25 सिफारशात के बाद सामने आया और इस मामले पे काफ़ी अरसे से तनाज़ चला आ रहा था। अफगान सदर ने अफगान आवाम से मुखातिब होते हुए ये भी कहा कि रिहाई के हुक्म नामे पर आज दस्तखत कर दूंगा। तो इस फाइनल तालिबान के ये जो 400 कैदी थी इनकी रिहाई के बाद ये प्रोसेस इंट्रा अफगान डायलाग का कितनी रफ्तार पकड़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा और वो जो तहफ़ुज़ात थे कि क्या ये लोग वापस वॉर फील्ड्स में मैदान जंग में जा सकते हैं या नहीं, इस सिचुएशन पे सारे मंजर पे बात करते हैं। हमें डॉक्टर सहर खान ने ज्वाइन किया है, सीनियर रिसर्च फेलो विद केटो इंस्टीट्यूट, आरिफ अंसार साहब हमारे साथ हैं चीफ एनालिस्ट विद पॉलिटिक। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। आरिफ अंसार साहब, योर टेक, कैसा ये डिसीजन है और ये क्यों कर कहा जा रहा है कि सदर का अगर इख्तियार नहीं था तो ये रिहाई किस तरह इसको ख्याल किया जाएगा इस इकदाम को?
इसको इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा क्योंकि ये स्टिकिंग पॉइंट बना हुआ था और नगानी साहब ने कहा कि भाई मेरे इख्तियार में नहीं है क्योंकि ये जो बाकी रह गए थे लोग इन बहुत से जिन्होंने जुर्म किए थे तो इस वजह से मेरा ख्याल बेसिकली वो एक अपने डिसीजन के लिए एक बैकिंग भी चाहते थे, ये भी दिखाना चाहते थे कि ये एक डेमोक्रेटिक सा प्रोसेस है और वो अकेले ही डिसीजन नहीं कर लेते सारे।
थोड़ा सा लोया जिरगा को भी डिफाइन कीजिएगा, जब हम लोया जिरगा की बात करते हैं तो क्या इसमें पार्लियामेंट है, नुमाइंदगी है या तमाम जो कबाइल हैं उनकी नुमाइंदगी का हामिल ये एक फोरम है?
एक मशावरती इदारा आप कह लें तो उसमें ये ट्राइबल जितने भी एल्डर्स हैं वो आ जाते हैं और उसमें फिर ये डिसीजन मेकिंग होती है। जिस तरह से एक पश्तून कल्चर में जिरगे का सिस्टम है मेरा ख्याल में उसी को एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया हुआ है जिसमें कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के थ्रू एक डिसीजन मेकिंग।
तो उसमें भी क्या अक्सरियत की राय के ऊपर फैसला होता है?
जी, ज्यादातर जिस तरफ रुझान है उसी तरफ फैसला किया जाता है।
सो आप ये समझते हैं कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जो इंट्रा अफगान डायलॉग की तरफ लेके जाएगी चूंकि लोअर जिरगा जाहिर है उसके अंदर इन्वॉल्व है?
बिल्कुल, तो एक उसको बैकिंग भी मिल गई है और एक तरह से जो है कवर भी मिल गया है गनी साहब को, लेकिन जाहिर बात है कि इसका नेक्स्ट मरहला होगा जो इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू होगा वो भी काफी उस तक
जी
एनवायरमेंट एक मुहैया हो जाएगा।
जी डॉक्टर सर, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आपके ख्याल में ये कैसी पेशरफ्त है? और लोहा जिरगा, यानी अगर अफगानिस्तान के मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई हीनियस क्राइम है उसका इख्तियार सदर को नहीं भी था, तो इसको एक बड़ी कल्चरली एक और हिस्टोरिकली एक सुप्रीम हैसियत हासिल रही है। और लोहा जिरगा के बारे में भी ये भी कहा जाता है कि बड़े बड़े इशूज़ इस फोरम के ऊपर हल हुए हैं, एड्रेस हुए हैं। और जैसे आरिफ अंसार साहब ने बताया भी सही, अफगानिस्तान की तारीख और सकाफती पस मंज़र में देखा जाए तो इसकी बहुत अहमियत है। और ये एक बड़ा वायबल ऑप्शन रहा है बड़े बड़े जहाँ पे रुकावटें हैं, जहाँ पे तातुल आ जाता है। सो आपके ख्याल में लोहा जिरगा के फैसले की रोशनी में सदर का जो ये कहना चाहिए कि इनिशिएटिव है, ये कैसा है?
बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। और मैं भी आरिफ साहब से अग्री करती हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि लोहा जिरगा जैसे आपने भी कहा उसकी बहुत अहमियत है। और मेरे ख्याल में ये इस बात की इंडिकेशन देता है कि सदर गनी भी जो है वो बहुत संजीदगी से सोच रहे हैं तालिबान के साथ मुजाकरात करने की, क्योंकि हमेशा से उनको यह रहा है कि तालिबान जो है वो अमेरिका से बातचीत पहले करना चाहते हैं और अफगानी हुकूमत से कम बातचीत करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ये भी सदर गनी ने कहा है वो फिर दोबारा नेगोशिएशन शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों साइड से और खासतौर पर लोहा जिरगा की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये एक अच्छा स्टेप है। और सिर्फ अच्छा स्टेप नहीं है, लेकिन एक आपको जरा दिखाता भी है कि इस दोनों साइड्स जो है वो अफगानिस्तान के प्रोसेसेस को भी अंदर ला रहे हैं मुज़ाकरात के अंदर।
सो अब आपको लगता है कि इसके बाद कोई रुकावट है सच नहीं रही है बैनुल अफगान मुज़ाकरात के अमल में?
अब ये तो अब देखिए रुकावटें तो अब बहुत आएंगी। ये तो मैं समझती हूँ कि जैसे एक एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है और एक अच्छा पहला स्टेप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब बिल्कुल ही वायलेंस खत्म हो गया है या तालिबान भी जो है एकदम से कह देंगे ठीक है जी हम हमले हमने खत्म कर दिए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं और बस अमन आ जाएगा अफगानिस्तान में। ये तो ऑफकोर्स बहुत अगर ऐसा हुआ तो क्या बात होगी, राइट?
नहीं, इसमें दो बातें ना, इसमें दो बातें हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात शुरू होने में कोई रुकावट नहीं, मुज़ाकरात के बाद क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो हम आपके सामने भी रखते हैं और आरिफ अंसार साहब से पूछते हैं।
देखिए मुज़ाकरात अगर और आगे बढ़े तो आई थिंक जो दूसरा मसला ये होगा कि तालिबान ने हमेशा ये कहा है कि वो चाहते हैं कि ऑफकोर्स फॉरेन ट्रूप्स निकल जाए अफगानिस्तान से, और दूसरा ये कि जो अभी मौजूदा सियासी सिस्टम है उसको खत्म किया जाए, यानी अफगानी आइन को खत्म किया जाए। तो आई थिंक जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ये होगा तालिबान को ये बताना है कि जो अभी अफगानिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रहेगी और इस आइन के अंदर इनको अफगानी हुकूमत के साथ काम करना होगा। अगर इस बात पे भी तालिबान मान जाए, खास तौर पे क्योंकि प्रिजनर्स रिलीज कर दिए गए हैं और जैसे होता है ना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही है बीच में, तो शायद आई थिंक ये अमन मुज़ाकरात और भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सेकेंड स्टेप तो ये होगा कि जो अभी हुकूमत है अफगानिस्तान की, तालिबान इसको मानती है क्या नहीं, और फिर इनके साथ नेगोशिएशन कैसे चलेंगे।
जी आरिफ अंसार साहब, आपके असेसमेंट, मुज़ाकरात से पहले की रुकावटें ख़त्म हो गईं, मुज़ाकरात के बाद क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या अब भी काबुल हुकूमत की लेजिटिमेसी या उसका खात्मा ये तालिबान के एजेंडे पे हो सकता है मुज़ाकरात से पहले?
मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी हर्डल पैदा हो सकती है वो रिडक्शन इन वायलेंस से ताल्लुक है कि अब जब बातचीत का आगाज होगा तो मेरे ख्याल में कि एक भी कंडीशन ये भी है कि वायलेंस को मजीद खत्म किया जाए या सीज फायर को अचीव किया जाए। वो इस मौके पे होता है वो बड़ी अहम पेशरफ्त होगी। हमने जैसा माजी में भी देखा कि अभी भी गाहे बागाहे कोई बड़ा वाकया हो जाता है और क्लियर नहीं होता, ज्यादातर तो दाइश इन्वॉल्व होती है और अभी भी वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि इसको किसी तरह से नेगोशिएशंस को बातचीत को खत्म किया जाए, क्योंकि जो ही इसमें इत्तफाक पैदा होता है इंट्रा अफगान डायलॉग में आगे बढ़ती है बात, तो जो दाइश है या उससे रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनके लिए स्पेस बहुत कम होती जाएगी।
ये तो आरिफ अंसार साहब, ये तो अमेरिका के साथ जो मुआहदा है उसमें भी इन्होंने लिखा। मुझे हमारे बहुत सारे लोग अब ये जानना और सुनना और समझना चाहते हैं, तालिबान इसी कॉन्स्टिट्यूशन की छतरी के नीचे आएंगे, नए किसी आइन के ऊपर अगेन लोहा जिरगा को शामिल करके और नए किसी हुकूमती निज़ाम के ऊपर कोई इत्तेफाक होगा? आपसे गालबन एक बात हुई थी और आपने एक दफ़ा कहा था कि शायद ईरान मॉडल भी जेहन में हो सकता है कि कोई सुप्रीम जो पोस्ट है वो तालिबान के पास हो, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और जमहूरी अमल के तहत निज़ाम चलता रहे। तो असल मसला तो आगे नहीं खड़ा सामने कि किस निज़ाम के तहत मुस्तकबिल का अफगानिस्तान चलेगा।
नहीं बिल्कुल है, ये पहले से था, जैसे आपने जिक्र भी किया कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात मामला तो अब आ रहा है कि जो यूनिटी गवर्नमेंट है या एक कोलिशन गवर्नमेंट है, जो भी हम उसको नाम देते हैं, वो किस तरह से ये एग्री करेंगे। तालिबान की तरफ से डिमांड रही है कि वो शरीयत के मुताबिक होगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक फ्लेक्सीबिलिटी भी शो की हुई है कि वो जमाने के साथ साथ कह के किस तरह, अगर वुमेन राइट्स हैं, उनकी एजुकेशन का मामला है, उन्होंने कहा कि तालीम हो सकती है, लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया कि ईरान में भी इस तरह है कि अलग अलग रह के भी तालीम दी जा सकती है, उस पे बात, लेकिन कम अज कम फ्लेक्सीबिलिटी।
तो आपका क्या ख्याल है, यानी तालिबान के सामने अगर देखें दो उनके पड़ोसी मुल्क हैं, एक ईरान है एक पाकिस्तान है, दोनों दोनों मुल्कों का दावा है कि ज़ाहिर इस्लामी कवानीन के ताबे मुल्क के आइन है। सो क्या तालिबान पाकिस्तान जैसे निज़ाम की तरफ उसको कबूल कर सकते हैं या ईरान जैसे किसी सिस्टम को कबूल करेंगे?
जो भी है वो अफगानिस्तान को अपने कल्चर सकाफत को भी मद्देनजर रखना होगा और उसके मुताबिक जो भी एक फ्रेमवर्क तैयार होता है उसके मुताबिक आगे बढ़ना होगा। लेकिन जाहिर बात है कि यही तो चैलेंज है कि जो आप इस फ्रेमवर्क के थ्रू पावर शेयरिंग किस तरह से होगी। उन्होंने माजी में कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, उसको खत्म करना पड़ेगा, नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, उसमें किस तरह से इनको ये सारे जो लवाजमात हैं इनको ऑपरेट किए जाएंगे, जो उनके ऊपर माजी में ये जो कंप्लेंट्स भी रही हैं कि ह्यूमन राइट्स के लिहाज से या वुमन राइट्स के लिहाज से वो किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे। लेकिन ये भी साथ साथ है कि तालिबान भी चेंज हो चुके हैं वक्त के साथ साथ और उनकी तरफ से जो बयान हैं वो लगता है कि लचक है। लेकिन जाहिर बात है कि फिर अफगानिस्तान का एक अपना कल्चर है, सकाफत है और वो वाला अफगानिस्तान भी नहीं रहा जो माजी में था। ये बात भी बार बार कहा जाती है, कही जाती है कि अब वो काफी आगे चले गए हुए हैं जो कम अज कम
जी देखिए ना, कम अज कम हम ये अब समझ सकते हैं और समझा सकते हैं अपने सामीन को कि वो खवातीन की तालीम के खिलाफ नहीं लेकिन को एजुकेशन के भी हक में नहीं है। सो डॉक्टर सहर, आपके ख्याल में तालिबान के लिए सरहद के इस पार पाकिस्तान वाला निज़ाम ज़्यादा पुरकशिश होगा या साथ जो ईरान में एक इस्लामी हुकूमत कायम है वहाँ से वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं? लेकिन अब जाहिर है कि आइन को बिल्कुल ना माना, ऑफ कोर्स ये कोई किसी कबायली निज़ाम के ताबे तो नहीं चलेगा, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो बनना होगा जिसमें तमाम सेगमेंट्स जो हैं तमाम तबकात वो मिल के रह रहे हों।
नहीं बिल्कुल, अब देखें जिस किस्म का सिस्टम बनेगा ये तो आई थिंक कहना बहुत मुश्किल है कि अगर वो बेशक पाकिस्तान को भी देखें या ईरान से भी मुतासर हों, क्योंकि तालिबान ने ये कभी नहीं कहा है कि वो किस किस्म का सिस्टम बनाना चाहते हैं। जरूर जब पहले 9/11 से पहले और इस जंग से पहले जो जब वो लोग हुकूमत में थे उन्होंने जिस किस्म का सिस्टम बनाया हुआ था उससे उन्होंने जरूर कहा है कि वो उस तरह का सिस्टम दोबारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत क्लियर बात ये थी कि अफगानी लोग ही कह रहे थे कि बहुत रिप्रेसिव था और ये बहुत से कुछ ऐसे भी सेगमेंट्स हैं अफगानी सोसाइटी के अंदर जिन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम तालिबान ने बनाया था ये इस्लामी नहीं था, ये लेकिन एक बहुत जालिम सिस्टम था। तो एक तो ये बात है कि तालिबान, जैसे आरिफ साहब ने भी कहा कि वो भी इवॉल्व हो गए हैं, लेकिन ये उन्होंने नहीं कभी कहा है जो आज की तालिबान है कि वो किस किस्म का सिस्टम बनाना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि उनको ये सिस्टम पसंद नहीं है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, उनको ये आइन पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि एक दो चीजें ना हो, वो चाहते हैं कि अमरीकी फौज और नेटो फोर्सेस वो निकल जाए अफगानिस्तान से, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये आगे नहीं कहा है कि वो किस किस्म का सिस्टम चाहते हैं। और जब भी अगर आप गौर से तालिबान के स्पोक्स पर्सन की तकरीर देखें और ट्विटर अकाउंट्स पे देखें, जो यानी जो भी उन्होंने पब्लिकली कभी कहा है सोशल मीडिया पे या मीडिया के अंदर भी, उन्होंने ये कभी, और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये कहा कि हम चाहते हैं कि इस्लामी सिस्टम हो, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि वो एग्जैक्टली किस किस्म का सिस्टम चाहते हैं और वो अपना रोल क्या समझते हैं उसके अंदर। तो ये मेरे ख्याल में उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ये भी नहीं चाहते कि हम कहें कि वो कहें कि अब पाकिस्तान की तरह हो, ईरान की तरह हो, सऊदी अरेबिया की तरह हो। ये अफगानी जो جو بھی جمہوریت بنے گی یہ پھر ایک افغانی کی ہوگی رائٹ, یہ لوکل سسٹم کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا.
Exactly. وہ تو دیکھیں تمام کلچرز کو ایون ریلیجیس ویلیوز کو باقی معاشرے ایون پاکستان کے حساب سے اگر دیکھیں تو وہ اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. سو ہمارے پینلسٹ کا خیال یہ ہے کہ جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بہت پازیٹیو ہے, یہ کم از کم انٹرا افغان ڈائلاگ کی طرف لے جائے گی, لیکن آگے چل کے کیا ڈیمانڈز اور کیا کچھ ٹیبل کیا جاتا ہے, مذاکرات کی میز پہ لایا جاتا ہے, یہ دیکھنا ابھی باقی ہوگا. بہت شکریہ آپ کا عارف انصار صاحب, چیف اینالسٹ وتھ پولیٹک, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر سحر خان, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا کیٹو انسٹیٹیوٹ سے آپ کی وابستگی, آپ کا بھی بہت شکریہ.
تھینک
یو.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس اور اس کے پھیلاؤ کے اوپر. بہت سارے دنیا کے ممالک ایسے ہیں جہاں سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ اس میں نمبرز کم ہو رہے ہیں, لیکن امریکہ میں کرونا وائرس اب بھی بہت سارے لوگوں کو اپنا شکار کر رہا ہے. امریکہ میں جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, اتوار کی شام ہے, پاکستان میں پیر کی صبح کا وقت ہو چکا ہے, اللہ صبح آپ کہہ سکتے ہیں, اور یہ ہے کہ پیر اتوار کو یہاں پہ امریکہ میں نمبرز 5 ملین یعنی مجموعی نمبر 50 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں, اور اسی طرح ہلاک ہونے والوں کی تعداد, مرنے والوں کی تعداد 1,62,000 سے زیادہ ہو چکی ہے. یہ نمبر ہیں جان ہاپکنز یونیورسٹی کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہم آپ کو یہ نمبر بیان کر رہی ہیں, اور تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 1/4 دنیا بھر میں جتنے نمبرز ہوئے ہیں کرونا وائرس کے, اس کی 1/4 جو ہے وہ امریکہ میں ہے, اور امریکہ میں یہ جو 50 لاکھ ہے اس کا 1/3 بتایا جا رہا ہے کہ 5 اسٹیٹس خاص طور پہ اس وقت وہاں سے یہ نمبرز پروڈیوس ہو رہے ہیں. پچھلے 17 دنوں میں 1 ملین, اور اس سے پہلے 15 دنوں میں 1 ملین, یعنی پچھلے 32 دنوں میں 2 ملین, 20 لاکھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. اور اب ایوریج اگین اسی جان ہاپکنز کے ڈیٹا کے مطابق 1,000 سے زیادہ اموات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں سے, اور 21 جولائی کے بعد صرف 4 دن ایسے بتائے جاتے ہیں جس میں 1,000 سے کم اموات رپورٹ ہوئی ہیں. سو ہمارے ساتھ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر اعجاز احمد موجود ہیں, کارڈیالوجسٹ ہیں, لیکن انہوں نے ان کے کلینکس نے کرونا پیشنٹس کو ڈیل کیا ہے, اور ان کی اسٹیٹ اب کرونا سے کافی حد تک وہاں پہ بچت ہے, نیو یارک بیسڈ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو بڑا بنیادی سوال ہے, سب لوگ یہ پوچھتے ہیں ہم سے بھی کہ پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک ہو, وسائل کی کمی والا ملک ہو, ایران ہو, وہاں پہ کرونا کنٹرول ہو گیا ہے, جبکہ امریکہ جیسا ریسورس فل ملک وہاں پہ یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا, یہ ایک عام سوال پوچھا جاتا ہے, کیا ریزن ہے آپ کے خیال میں؟
موسٹ امپورٹنٹ ریزن ہے کہ جو کوارنٹین کا ایک پیریڈ تھا کہ جب وائرس اسپریڈ ہونا شروع ہوا فیبرری مارچ میں, اس دوران 2 ملین لوگ نیو یارک اور کیلیفورنیا میں آئے یورپ اور چائنا سے, اور وہ جو 20 لاکھ لوگ تھے وہ پورے ملک میں پھیلے, اور تھوڑا تھوڑا پہلے وہ جن اسٹیٹس میں زیادہ پاپولیٹڈ تھی اسٹیٹس جس طرح نیو یارک کیلیفورنیا, وہاں پہ زیادہ وائرس ہوا, انہوں نے شٹ ڈاؤن کیا, اور جو باقی اسٹیٹس میں لوگوں کی موومنٹ اسی طرح رہی, اور وہ وائرس جو بھی ایک بندہ کرونا کا وائرس پک کرتا ہے وہ 3500 لوگوں کو اور لوگوں کو دیتا ہے. اگر اس کی آپ اس کو کنٹین نہ کریں اور اس کو ٹریس کر کے آئسولیٹ نہ کریں, تو اگر آپ سمجھیں کہ ہر اسٹیٹ میں 5-5 یا 10-10 ہزار لوگ چلے گئے ہیں نیو یارک سے کیلیفورنیا سے, اور انہوں نے ان لوگوں نے بالکل اس چیز کا نہ ماسک پہنا ہے, نہ کوئی انہوں نے سوشل آئسولیشن کی ہے, پبز کلبز اور جو بھی ان کے بارز تھے اوپن تھے, پارٹیز تھیں, اور اسپیشلی ینگسٹرز کو بتایا گیا تھا شروع میں کہ ینگسٹرز آر ناٹ ایٹ اینی رسک, تو جتنے بھی جوان لوگ تھے دے ور ڈوئنگ پارٹیز اینڈ ایوری تھنگ, آل دوز اسٹیٹس. اب جو کہ رورل ایریاز ہیں جہاں کے بالکل انہوں نے احتیاط نہیں کی, اب وہاں پہ وہ ایریاز ہاٹ اسپاٹ کے طور پر آ رہے ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب نیو یارک میں اپریل مئی میں بہت زیادہ پیک تھی تو میرے کئی پیشنٹس فلوریڈا چلے گئے تھے, کہہ رہے تھے کہ نیو یارک میں بہت زیادہ وائرس ہے. اب وہ میں ان سے جب بات کرتا ہوں ایوری 15 ڈیز اور ایوری منتھ ان کی میڈیکیشن ایڈجسٹ کرتے ہیں یا کوئی ان کو کوئسچن ہوتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں, تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا جولائی میں کہ یہ فلوریڈا میں وائرس اتنا پھیل رہا ہے اور یہ لوگ دے ڈونٹ بلیو ان ویئرنگ ماسک, دے ڈونٹ بلیو ان کے ہم آپس میں سوشل ڈسٹینس کریں, جمز میں جا رہے ہیں, پارٹیز کر رہے ہیں, ڈاکٹرز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ بیڈ از دا ڈیزیز. سو دے ایوریبڈی ہو واز گوئنگ آؤٹ آف نیو یارک وہ واپس آ رہے ہیں واپس, پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینڈ دے ڈونٹ فالو اٹ انفارچونیٹلی.
سو یہ اس کی وجوہات تھیں. اب یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ پانچ ریاستیں ظاہر ہے جو بری طرح متاثر ہوئی ہیں, جیسے نیو یارک میں سچویشن بہتر ہو گئی ہے لیکن کیلیفورنیا, فلوریڈا, ٹیکسس, نیو یارک اور جارجیا یہ ہیں جہاں پہ 1/3 آف ٹوٹل امریکن کیسز کا یہاں پہ رپورٹ ہو رہا ہے. سو اب کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر فاؤچی ہوں یا دیگر جو میڈیکل ٹیم ہے جو اس چیز سے ڈیل کرنے میں انتظامیہ کی معاونت کر رہی ہے, تو وہ کیا تجویز کر رہے ہیں, کیا کیا جائے گا, کیسے کنٹرول ہوگا یہ پینڈیمک امریکہ کے اندر؟
جی جو اگر آپ ایک ایسی بل بنائیں جو کہ 80% یا 90% افیکٹو ہو کرونا وائرس کی, اس کے ایکول ہم ایپیڈیمیولوجسٹ اور ڈاکٹرز جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں. اگر آپ ہر بندہ ماسک پہننا شروع کرے اور مینڈیٹری ہو جائے ماسک, اور دوسرا سوشل ڈسٹینس کہ 6-6 فٹ سے آپ دور رہیں دوسرے لوگوں سے, اسپیشلی ان ایریاز میں جہاں پہ ماسک بہت زیادہ وائرس کا وائرل لوڈ زیادہ ہے, اگر ایسا کیا جائے تو 80% ڈیزیز کم ہو سکتی ہے جسٹ ان دو چیزوں سے.
سوشل ڈسٹینس اینڈ ماسک, دس از موسٹ امپورٹنٹ. سو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بتائیے گا کہ لوگ ظاہر ہے اب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں, ایک طرف سے یہ اچھی خبریں بھی آ رہی تھی کہ اکتوبر نومبر تک ویکسین آ سکتی ہے, مختلف کمپنیاں اس پہ کام کر رہی ہیں, چونکہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ کس ادارے کی ویکسین تیزی سے اگلے مراحل کی جانب جا رہی ہے؟
ابھی جو سب سے زیادہ تین کمپنیاں جن کی ویکسین جو ہے نا وہ 30,000 تینوں نے 90,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ انرول کرنے ہیں within 2 months. تو اس میں ایک بوسٹن کی کمپنی ہے اور آکسفورڈ اور ابھی فائزر, تو تین کمپنیاں جو ہیں ان کی فیز 3 جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. تو انہوں نے پہلی جو دو فیزز کی ہیں اس میں انہوں نے منیمم ہنڈریڈ آف پیشنٹس چیک کیے ہیں, ان میں وائرس کا اینٹی باڈی بن ہیومنز میں اینٹی باڈی بن گئی ہے, سو دے آر سکسیسفل. ابھی وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر 30,000 پیشنٹ انرول کر رہے ہیں تو ان میں سے 15,000 کو وہ دیں گے ویکسین اور 15,000 کو نہیں دیں گے. فار ایگزامپل جارجیا میں اگر کرنا ہے یا فلوریڈا میں, تو اس میں سے 30,000 اگر آپ لوگ لیں تو آدھوں کو دیں گے اور آدھے کو نہیں دیں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ ان میں سے کتنے کو ایکچولی وائرس ڈیزیز ہوتی ہے کہ نہیں, پلس یہ بو ورسز کنٹرول. تو اس طریقے سے وہ ابھی وہ اس ٹرائل میں ہے. تو میرا خیال ہے اس ٹرائل کا جو ریزلٹ ہے وہ پرابلی اکتوبر کے اینڈ پہ آئے گا, تو ہوپ فلی نومبر دسمبر میں آپ کہہ سکتے ہیں
یہ پوچھنا چاہوں گا, لوگ ایک بار پھر موازنہ کرتے ہیں جی لاک ڈاؤن تو مکمل پاکستان میں بھی نہیں ہوا, تو امریکہ نے تو کم و بیش اب 5 مہینے سے پارشلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے, یا وہ لوگ وہ آفیسز جو گھروں سے اپنے امپلائیز سے کام کروا سکتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہیں, ٹریلین ڈالرز کے پیکیجز بھی آئے ہیں, لوگوں نے افورڈ کیا ہے گھروں میں بیٹھ کے, پاکستان جیسے ملک نہیں کر سکتے تھے. سو میں اس کمپیریزن میں کہنا چاہوں گا کہ لاک ڈاؤن تو ہوئے, اس کے باوجود یہ کوئی اسٹرینس کا بھی فرق ہے, کوئی ڈفرینٹ اس کی میوٹیشنز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جو امریکہ میں ڈفرینٹ ہو پاکستان یا اس ریجن میں ڈفرینٹ ہو؟
جی بالکل, اس کے کرونا کے 3 اسٹرین ہیں, جو چائنا سے آیا, اس کے بعد جو پاکستان میں گیا ہے اور یورپ میں آیا, یورپ سے جو امریکہ میں آیا, دس از اے ڈفرنٹ اسٹرین, اور جو پاکستان میں ہے اور انڈیا میں ہے, دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹرین. ایک تو وہ جو اسٹرین ہے وہ اتنا ورولنٹ نہیں ہے, ورولنٹ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جلدی سے انفیکشن کرے, اور اتنا ڈینجرس نہیں ہے جتنا کہ جو یورپ سے میوٹیٹ ہو کے آیا امریکہ میں. سو دس از اے ڈفرنٹ وائرس, ہے تو کرونا ہی لیکن ڈفرنٹ وائرس, ایک چیز یہ ہے. اور دوسری there is a study کہ جن لوگوں کو بی سی جی یا ٹی بی کی ویکسین لگی تھی ان کے اندر کچھ ایسی امیونٹی ہے جس کی وجہ سے دے ڈونٹ گیٹ انفیکٹڈ. ہر بندے کو اگر آپ کرونا ایکسپوز کریں گے تو دے مے ناٹ گیٹ انفیکٹڈ. تو امریکہ میں تو وہ بی سی جی ویکسین کبھی نہیں لگی, یورپ میں بھی وہ ویکسین کبھی نہیں لگی. تو یہ فیکٹر ہے. اور دوسرا تھوڑی سی ہیٹ کی وجہ سے بھی چیزیں بہتر ہیں. آئی مین اٹ ڈڈ ناٹ ڈو مچ افیکٹ. جس طرح کہ آپ دیکھیں ارجنٹینا, برازیل اور جو کریبین ہے اور اس طرح ایون فلوریڈا میں بڑی ہیٹ ہے اور ابھی بھی وائرس جو ہے نا وہ بہت زیادہ جا رہا ہے. لیکن ان سم پلیسز اس کا گرمیوں میں تھوڑا سا کم ہوا ہے. So there is, we know there are different strains of virus which are affected different ways.
اب ڈاکٹر صاحب ذرا پاکستان پہ نظر ڈالتے ہیں. پاکستان نے باقاعدہ اور باضابطہ طور پہ لاک ڈاؤن میں بہت نرمیاں کی ہیں. کئی پہلے انڈسٹری مختلف طرح کی کھولی, بازار کھولے, آج ٹوریزم اس کو بھی الاؤ کر دیا. اور پہلے دن ہی دو دنوں میں بتایا جاتا ہے کہ 2.5 لاکھ بندہ صرف ایک گلگت کالام سائٹ پہ اس نے ٹریول کیا ہے. سو ایک طرف تو ہم امریکہ میں ماہرین کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ وہ بیچز والے ایریاز میں نہ جائیں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. پاکستان میں اگر نمبرز بہتر ہوئے ہیں, جو کہ بہت سارے کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ اس لیے بہتر ہے کہ ٹیسٹنگ کم ہے, تو ساتھ ہی جو ہے وہ پورا ملک کھل گیا ہے, وہاں کے لیے کچھ خطرات یا خدشات دیکھ سکتے ہیں؟ یہ واپس پلٹ سکتا ہے کرونا وائرس؟
بالکل پلٹ سکتا ہے. اور دس از اے ہائی رسک. اور کسی بھی کمیونٹی میں جہاں آپ پینڈیمک ابھی کا پورا جو سیزن چل رہا ہے, اگر کوئی بھی کمیونٹی اس کو فالو نہیں کرے گی, سوشل ڈسٹینسنگ کو اور ماسک نہیں پہنے گی, تو اٹ ول بی اے پرابلم. ان مائی اوپینین 6 مہینے کے لیے جو ماسک ہیں وہ مینڈیٹری ہونے چاہیے, اور یہ فیڈرل لیول پہ کر دینے چاہیے, اسٹیٹ لیول پہ نہیں, کہ ہر بندہ ماسک پہنے. اور بے شک وہ رورل ایریاز میں ہے یا سٹیز میں ہے, if the whole world is falling there for 6 months, you will see the difference. Otherwise virus is not going anywhere. Virus ek bande se dusre bande ko kaise phailta hai, ki wo saans le ya paas baat kare ya sneeze kare, to wo kis tarah phailega agar aap usko mask pehnenge aur usko contain karenge.
Sahi.
To anywhere there is a chance it can come back. Abhi November December mein yahan pe flu hota hai, immunity kam hoti hai, corona may come back again.
Ja. فلو سیزن میں ایک اور اس کا یعنی خطرہ یا وہ رہے گا, اور آلریڈی چیلنج ہے کئی ایک اسٹیٹس کی. بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز, آپ نے ہمیں جوائن کیا نیو یارک سے, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ.
تھینک یو, تھینک یو فار ہیونگ می.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com. تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منگل کے روز گزشتہ منگل کو ہونے والے دھماکے کے پس منظر میں اس وقت جو حالات ہیں ان کے اوپر. ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت وہاں پہ کس نوعیت کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. لبنان سے ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق عوام اور مختلف سیاسی جماعتیں حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہیں, اور اس ضمن میں سڑکوں پر مظاہرے بھی ہوئے ہیں, اور گزشتہ روز ان مظاہروں میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں. وہاں پہ اگر ہم مبصرین کے تبصرے اور تجزیے سنیں تو وہاں پہ کوئی یونٹی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہے, اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو کنفیشنل سسٹم ہے, جو در حقیقت مختلف فرقوں کی نمائندگی کی بنیاد کے اوپر موجود ہے, اور 1943 کے قومی معاہدے کے تحت جس کو قائم کیا گیا تھا اس کا خاتمہ ہو, اور ایک باقاعدہ جمہوری نظام ہو جو اہلیت کی بنیاد پہ ایک قیادت کا انتخاب کر سکے. اس ساری صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں حلیم شبایا, جو کہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اپنا تبصرہ اور تجزیہ بھی دیتے ہیں، وہ عرب ایسوسی ایشن آف کانسٹیٹیوشنل لا کے انٹرم ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلا سوال ہم نے ان سے یہی کیا کہ اب بیروت میں امدادی کاروائیاں کس نوعیت کی جاری ہیں، لبنان کے پاس وسائل کتنے ہیں ان حالات سے نمٹنے کے لیے، اور عالمی برادری کیسے مدد کر رہی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حلیم شیبایا کہتے ہیں،
Thanks for having me, Asad. The explosion was really catastrophic in terms of the loss of human lives and injured, but also the damages that have been done.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھماکہ بہت آفت انگیز تھا، اور اگر ہم اس کو انسانی زندگیوں کو پہنچنے والے نقصان کے پیرائے میں دیکھیں، شہریوں کو ہونے والے نقصان کے حوالے سے دیکھیں، 2.5 to 3 lakh لوگ گھروں سے محروم ہو چکے ہیں، ان کے گھروں کو مرمت کی ضرورت ہے، اور یہ دھماکہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ملک کو تاریخ کے بدترین معاشی بحران کا سامنا تھا۔ لیرا کی قدر میں کمی، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ، اوپر سے COVID-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے سبب حالات خراب تھے، سو واقعی یہ دھماکہ پہلے سے درپیش مشکل حالات کے وقت ہوا ہے۔ جہاں تک امدادی کوششوں کی بات ہے، سب سے پہلے تو لبنان کے لوگ ہی مدد کو آئے ہیں، رضاکار سامنے آئے، انہوں نے گھروں کی صفائی وغیرہ میں مدد دی ہے، اور حکومت پر اب تنقید بڑھ رہی ہے کہ جس طرح سے اس نے اس بحران سے نمٹنے کی کوشش کی ہے۔ اس سارے کوشش سے بھی زیادہ اہم مسئلہ جواب دہی کا ہے۔ ہم اب بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ دھماکہ کیوں ہوا، یہ آفت کیوں کر ہم تک پہنچی۔ اگر احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہوتی تو ہم کو مشکل دنوں میں اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دو حوالوں سے بہت تنقید ہے کہ یہ دھماکہ خزم آباد کیوں کر بندرگاہ میں رکھا گیا تھا اور کون اس کا ذمہ دار ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس دھماکے کو 5 days گزر گئے ہیں، اب تک کسی عہدیدار نے معافی نہیں مانگی اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں۔ ہم نے اس دھماکے کے ساتھ تعلق پر کوئی استعفیٰ ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔
The problem is at this point is that 5 days later, none of the officials have come out either with an apology or saying we are responsible for this. We haven't seen any resignations in relation to the fourth explosion.
یہ تھے حلیم شیبایا۔ اس پر ہم نے ان سے سوال کیا۔ اطلاعات تو مل رہی ہیں کہ کابینہ کے کچھ اراکین نے استعفی دے دیا ہے، اور حالات ملک میں سیاسی ابتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں حلیم شیبایا نے کہا کہ یہ درست ہے کہ اب تک 2 وزراء نے استعفی دے دیا ہے، یہ استعفے حکومت کے استعفے کی طرف لے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہی ہیں، ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ وزیراعظم اب بھی اپنے دفتر میں براجمان رہنا چاہتے ہیں۔ وہ ذرائع کے مطابق کہہ رہی ہیں کہ میں ہی لبنان کا نجات دہندہ ہوں، اور لبنان کو اس موقع پر میری ضرورت ہے کہ بحران سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کروں۔ ایک طرف عوام اور سیاسی جماعتیں ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن وہ اس لمحے تک کوئی ایسا اشارہ نہیں دے رہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ ہمارا اگلا سوال تھا کہ مختلف خبر رساں اداروں کے مطابق وزیراعظم حسن دایاب نے صحافیوں سے بات چیت کی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہی اس ابتری کا حل ہے۔ سو کیا مطلب لیا جائے کہ وہ دفتر چھوڑنے کا اشارہ دے رہے ہیں؟ الیکشن، ہی سجیسٹ ا ری الیکشن، اٹ کڈ بی دی اونلی سولوشن اف دی پولیٹیکل ٹرمائل، سو دیٹ مینز ہی از ریڈی ٹو لیو دی آفس۔
I think it was disingenuous what he said, because he said that he's ready to keep in to stay in power.
اس سوال کے جواب میں حلیم شیبایا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عمومی سی بات انہوں نے کہی ہے، اور کہا ہے کہ وہ 2 months تک اقتدار میں رہیں گے تاکہ قبل از وقت پارلیمانی انتخابات اپنی سربراہی میں منعقد کرا سکیں۔ یہ استعفے سے بالکل ہٹ کر ایک بات انہوں نے کہی ہے۔ حلیم شیبایا کے مطابق وہ اس قیامت خیز دھماکے کے بعد لبنان کے عوام کا اعتماد مکمل طور پر کھو چکے ہیں، اور عوام ان کے استعفے کا انتظار کر رہی ہے، نہ کہ اس بیان کا کہ وہ جلد انتخابات کرا دیتے ہیں اور انتخابات کرائیں گے اور 2 months تک اقتدار میں رہیں گے۔ وہ ابھی تک ایسا کوئی واضح اشارہ نہیں دے رہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ دیئر آر انالیسز دیٹ Lebanon have a very dysfunctional political system, and most of the people are now blaming to the confessional system that is also called.
हमने हलीम शाबा से सवाल किया कि ऐसी तेजी हो रही है कि लबनान का सियासी निजाम गैर फाल हो चुका है और लोग 1943 के कौमी मुआहदे को जिसे कन्फेशनल सिस्टम भी कहा जाता है इल्जाम दे रही हैं इस मुआहदे का इस बंदोबस्त का मुस्तकबिल क्या है
I mean, this is it's quite unclear. When French President Macron came to Lebanon, he spoke about kind of insinuating the idea that there should be a new agreement among Lebanon's political class.
इस सवाल के जवाब में हलीम शियाबा कह रही हैं कि ये बहुत गैर वाज़े है जब फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन ने इस धमाके के बाद लबनान का दौरा किया तो उन्होंने गालिबन इस जानेब इशारा किया था कि लबनान में सियासी तबके के दरमियान किसी नए मुआहदे की जरूरत है तो क्या ये फिरकों पर मबनी निज़ाम के खात्मे की तरफ बात ले जा सकती है बहुत से लोगों को उम्मीद हो सकती है और सड़कों पर मौजूद लोगों का ख्वाब हो सकता है कि ऐसा निज़ाम हो जो अहलियत पर मबनी हो ना कि फिरकों पर लेकिन इस बात के इम्कान बहुत कम है कि इतने थोड़े वक्त में ऐसी बड़ी स्ट्रेटेजिक तब्दीली आ सके जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा इम्कान है कि हम देख सकें वो है इख्तियारात और ताकत के निज़ाम में रद्दबदल पहले ही कुछ लोग कौमी सतह की मुत्तहिदा हुकूमत या यूनिटी गवर्नमेंट की बात कर रही हैं इस वक्त जो हुकूमत है उसमें तमाम सियासी जमातें शामिल नहीं हैं लेकिन मुत्तहिदा हुकूमत या यूनिटी गवर्नमेंट ऐसी चीज़ है जिसको 2019 की एहतजाजी तहरीक और मौजूदा मुजाहरे मुस्तरद करते हैं उनका मुतालबा है कि एक मजबूत और खुद मुख्तार हुकूमत हो जो डिलीवर करने की अहल हो और जब हम कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात करते हैं तो फिरकों पर मबनी निज़ाम की वजह से जरूरी है कि इंतखाबी असलाहत पहले लाई जाएं ऐसा शफाफ निज़ाम हो जो आज़ाद शख्सियात को इक्तदार में आने का मौका दे सके तो अगर आपका सवाल यह है कि आया फिरकों पर मबनी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा तो मैं कहूँगा मेरी उम्मीद है कि ऐसा हो लेकिन हकीकत पसंदाना बात यह है कि ऐसा जल्द होता हुआ नजर नहीं आता
My answer is I hope so, but I don't think it's realistic in now in the short term.
ये थे हलीम शिबाया जो कि अरब एसोसिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट पे ये वॉइस ऑफ अमेरिका है प्रोग्राम के इस सेगमेंट में आखिरी सेगमेंट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और आखिर में हम बात करें क्रिकेट स्पोर्ट्स काफ़ी दिनों के बाद क्रिकेट बहाल हुई और पाकिस्तान की टीम ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में मेज़बान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट का आगाज़ किया बड़ा पहले दोनों दिन तीनों दिन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ग्रिप मजबूत रही पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत रही और लग रहा था कि ये पाकिस्तान मैच जीत जाएगा लेकिन माजी की कई एक मिसालों की तरह इस मैच में भी पाकिस्तान ने अपनी सेकेंड इनिंग में क्लैप्स किया और फिर बॉलिंग में 270-270 रन का टारगेट स्टिल जो इस विकेट पर अच्छा समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान इंग्लैंड को काबू कर ले वो नहीं कर पाया जिसके बाद फिर एक कहना चाहिए कि क्रिटिसिज्म की एक लहर है तनकीद की एक लहर है जिसका सबसे ज़्यादा सामना आज़हर अली को करना पड़ रहा है जो कि मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म भी हैं और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस था आज़हर अली ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म थे और फिर पांच बैट्समैनों के साथ पाकिस्तान इस मैच में उतरा एनीवे मैच ओवर हो चुका पाकिस्तान ये मैच हार चुका है सीरीज़ में कैसे उसकी वापसी होती है इन सारे इश्यूज़ पे बात करते हैं हमारे साथ दो क्रिकेट पंडित्स मौजूद हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं जलालुद्दीन साहब पाकिस्तान के सबक टेस्ट क्रिकेटर और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब ने क्रिकेट के ऊपर आप उनके मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर एनालिसिस सुनते हैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया और जलालुद्दीन साहब आपको तो हम अमरीका में भी वेलकम कहते हैं दोनों पैनलिस्ट हमारे इस वक्त अमरीका से हमारे साथ हैं जलालुद्दीन साहब क्या हुआ इस ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में बड़ी होप्स थी कि पाकिस्तान आराम से ये बड़ी फतह के साथ सीरीज का आगाज करेगा लेकिन क्लैप्स कर गए
जी आजाद साहब बात ये यहाँ से नहीं शुरू हो रही बात है अर्ली जो डिसीजन हुए हैं अलग क्रिकेट बोर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ कोचेज अपॉइंटमेंट ऑफ हेड कोच और सिलेक्टर ये उसके असरात रफ्तार रफ्तार आपको नजर आते रहेंगे ऑन एंड ऑफ अब यहाँ जो अगर आप बात करें इस खाली इस टेस्ट मैच की तो इस टेस्ट मैच में देखिए हम पहले दिन से एक बात कहते हैं कि हमें अगर तो बैटिंग जो कि हमारी स्ट्रेंथ नहीं है अगर वो अच्छा कर पाएगी तो बॉलिंग उसको सपोर्ट करेगी बॉलिंग को चाहिए कुछ रन जैसे कि इन्होंने पहले इनिंग में 300 प्लस कर दिए तो ये तो एक बेसिक रीजन है कि बैटिंग सपोर्ट कैसे करेगी बैटिंग सपोर्ट ظاہر ہے ہمارے جو بیٹسمین ہیں اس میں دو تین کے علاوہ وہ اس لیول کے پلیئر ابھی نہیں ہیں جو اچھی بالنگ مشکل کنڈیشن میں پرفارم کر سکیں. کل جائیں تو ہم انہیں تعریف کر سکتے مگر ہمیں پتا ہے کہ کنسسٹنسی وہ شو نہیں کر سکتے. بابر اعظم لے لیں, ایک وہ آپ لے لیں, اسد شفیق لے لیں, یہ دو تین لوگ ہیں جو انہیں آپ تھوڑا بہت ریلائی کر سکتے ہیں. اظہر علی آپ نہیں ریلائی کر پا رہے, پھر شان مسعود اچھا کر گئے مگر سیکنڈ اننگ میں اچھا نہیں کھیلا. تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو کنسسٹنسی نہیں ہے کیونکہ ان کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہی ایسی ہے کہ وہ اس لیول پہ آ کے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو میچ نہیں کر پاتے. تو یہ ایک بیسک فلو ہے مگر ہم پچھلے بھی سیریز میں یا کچھ نہ کچھ کرتے رہے جو کسی فیز میں آ کے ہمارے لیے بہتر ہو جاتا ہے. تو اب یہ ایک ایسا فیز آیا تھا جس میں ہم بہت اچھا ہو گئے تھے اور اچھا کر رہے تھے جو کہ ہماری اپنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا ہو گیا تھا. اگر اس کو گریب کرنا وہ بھی ایک 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 اسکل ہے, اس پہ اس کو آخر تک فنش کرنا
آپ چونکہ جلال الدین صاحب بولر بھی ہیں, آپ کرکٹ ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کرتے ہیں, آپ نے نیچے لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے, بیٹنگ کے جو فلاز اور فالٹس آپ نے بتائے ہیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں اور معلوم بھی ہے کہ ان کنڈیشنز میں آسٹریلیا ہو انگلینڈ ہو پاکستان کی بیٹنگ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا. لیکن بالنگ 270 رنز چوتھی اننگ میں کم نہیں تھا اور پانچ وکٹیں گر گئی ہیں 120 کے ارد گرد میں, اور اس کے بعد 150 رنز جو ہے وہ آلموسٹ میں کہوں گا کہ لوور آرڈر جو ہے یا وہ ان کے آگے پاکستان اس کا دفاع نہیں کر سکا. سو بالنگ کے بھی تو اتنے ہی نقائص اس میں نظر آ رہے ہیں یا کچھ غلطیاں بالنگ میں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں؟
نہیں, اس بات سے تو میں آپ کی ایگری کروں گا کہ 277 لاسٹ اننگ سے بگ سکور کسی بھی شکل میں, اور عموماً یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف شروع میں میچ جھکا ہوا تھا جب اننگ اسٹارٹ ہوئی اور پھر 105 پہ جب پانچ آؤٹ ہو جائے 117 پہ تو پھر پاکستان کو میچ نہیں. اب اس میں پھر بہت سے دوسرے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں, کپتانی کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے, پھر ایک ان کے سائڈ کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لوور آرڈر بیٹسمین ہیں اگر ان کو بھی آپ دیکھیں تو پورا کریکٹلی کرکٹ کھیل رہے تھے جو ایک بیٹسمین کھیلتا ہے. ضرور وہ لوور آرڈر تھے مگر ہمارے اگر آپ لوور آرڈر کو دیکھیں گے تو ہر لحاظ سے ایک بالکل انریلائبل ٹائپ بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے جو ہمارے لیٹ آرڈر. ایک تو ٹیم کا تھوڑا فرق ہے, اب یہاں پہ کچھ بالنگ بھی خراب ہوئی کچھ وہ اچھا کھیل گئے, یہ سارے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں اس کرکٹ میں ہوتا ہے. تو یہ بیسک وجہ یہی بنی کہ اگر ہم دوسری اننگ میں تھوڑا اچھا کھیلتے تو ہمارے پاس مزید ٹارگیٹ اچھا ہوتا. دوسری ایک اور چیز ہے جو آپ نوٹ کریں گے وہ بڑی امپورٹنٹ آج کل کی ماڈرن ڈیز کرکٹ میں ہے, اسٹرائک ریٹ. ہمارا سوائے بابر اعظم یا پہلی اننگ میں شاداب وہ تھے جو 50 سے اوپر کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلے, ایون جو شان مسعود ہے وہ بھی 48 کے ایوریج سے کھیلا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بالیں زیادہ کھیلی رنز کم بنائے. اگر آپ کو ایک اسٹینڈرڈ ہے, اگر آپ ٹیسٹ میچ کا اسٹینڈرڈ لے رہے تو 50 سے 60 کے اندر آپ کا اسٹرائک ریٹ ہونا چاہیے. اگر آپ وہ مینٹین کر لیتے ہیں تو آپ کے یہی رن جو آپ کے 315 ہوئے تھے وہ میبی 350 تک.
ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ ڈسپلن دیکھ لیا کہ وہ جو سٹاپ کرتے رہے وکٹس کے اوپر وہ اپنی وکٹس دے گئے, جنہوں نے یہاں پہ ان کے بھی انگلش بیٹسمین جنہوں نے ووکس اور انہوں نے سکور کیا ہے بٹلر نے, تو وہ اگر وہ 100+ کے سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے تھے. ڈاکٹر کاشف انصاری, آپ کا انالیسس کہاں پاکستان
100+ تو ایکسٹراڈنری ہے.
جی ہاں, نہیں وہ 6 کی ایوریج سے کھیلے ہیں, وہ آلموسٹ 6 کی ایوریج سے کھیلے ہیں.
جی ہاں,
جب ہی
تو جیتے ہیں.
بالکل. ڈاکٹر کاشف انصاری, کہاں لوز کیا پاکستان نے یہ میچ؟
زیادہ تر کے اوپر تو نشاندہی ہمارے جلال بھائی نے کری دی ہے, اور جس طرح کا ماضی جلال بھائی کا ہے ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ یقیناً وزن رکھتا ہے اور ہمیں سکھانے کا باعث ہے. اب بہت ساری باتیں ہیں کہاں سے شروع کریں کہاں تک جائیں. سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو ہے وہ فرسٹ چینج بولر نہیں ہے. جس دن سے عبد الرزاق نے بوریا بسترا گول کیا اور ریٹائرمنٹ لی ہے, آپ مجبور ہیں کہ یا تو 4 بالر سے کھیلیں یا 5 فل ٹائم بالر سے کھیلیں, جس کی وجہ سے دونوں شعبوں میں آپ
بہت شاندار. آپ نے پوائنٹ, یعنی ووکس آپ یہ کہہ رہے ہیں رزاق کی طرح کا ووکس جو کھیل گیا
وہ بین سٹوکس ہے آپ کا جناب. اس طرح دنیا کی ڈیرن سیمی کو لے لیجئے, دنیا کا ہر ٹیم میں اینجلو میتھوس کو لے لیجئے, آپ چندیمل کو لے لیجئے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بیلنس پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کا آپ کی ٹیم چاہے ون ڈے کی ہو چاہے ٹیسٹ میچز کی ہو, ڈس بیلنس ٹیم ہے. اور بڑے بڑے ماضی کے عظیم کھلاڑی آ کر کے عہدوں پہ فائز رہے, لاکھوں کی تنخواہیں کروڑوں کی مراحت وصول کر کے, ان کو یہ بیسک سی اتنا بنیادی نقطہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یار یہ چھٹے نمبر پہ کون آئے گا.
Exactly. یعنی عمران خان کو ریپلیس کیا عبد الرزاق نے اس نمبر کے اوپر بالنگ, اور ٹھیک ہے اور عبد الرزاق کے بعد ہمیں وہ پلیئر نہیں ملا کوئی بھی.
لوگوں کو ضائع کرنے میں, اپنی اپنا بندہ لانے میں, دوسرے کا بندہ نکالنے میں, چاہے وہ حماد اعظم ہو, چاہے بلاول بھٹی ہو, چاہے اظہر محمود ہو, چاہے کوئی بھی ہو, سینکڑوں لڑکے ہیں جو اس جگہ کو پر کر سکتے تھے, فواد عالم تھے وہ بھی کر سکتے تھے, لیکن ان کو نکال کے اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے باہر پھینک
دیا.
ڈس بیلنس سائٹ, ڈس بیلنس سائٹ سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ انگلینڈ جیتا ہے تو بیلنس کی وجہ سے جیتا, جو جلال بھائی نے کہا کتنی اچھی بات جلال بھائی نے کی کہ وہ اور بٹلر ایز اے ریگولر بیٹس مین کھیلے, وہ ٹیل اینڈر نہیں کھیلے, وہ بیٹس مین کھیلے, وہ کسی بھی طرح سے جو روٹ سے کم نہیں لگ رہے تھے.
بالکل.
اور ہمارا جو اوپنر ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو شان مسعود, کانفیڈینس تو تھا ہی نہیں, 150 رن کر گیا, کھیلتا مڈ وکٹ پہ تھا, اسکوئر لیگ پہ تھا, گیم جاتی تھی گلی میں, ایک دفعہ نہیں 28 دفعہ پہلے 50 اوور کے اندر. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کوچز کو دیکھنی ہے کہ ہمارے لڑکوں کو انگلینڈ کی پچز پہ لینتھ سے کھیلنا سکھاؤ. یہ سارے بالر جو ہوتے ہیں نا نیوزی لینڈ اور انگلینڈ میں, یہ آپ کو مار مارتے ہیں اپنی لینتھ سے, جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب فارورڈ جاؤں یا بیکورڈ جاؤں. اگر بیک فٹ پہ گیا تو میں بولڈ ہو جاؤں گا, فارورڈ گیا تو میں سلک دے دوں گا. یہ مسئلہ.
اب یہ بتائیں آپ ڈاکٹر کاشف, یہ دو اسپنرز کے ساتھ گئے اور شاداب کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایز بیٹس مین کھلایا, کیا شاداب کوالیفائی کرتے ہیں بطور بیٹس مین کھیلنا؟
یار بس کریں وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ سب جو ہے بینڈیڈ والی کرکٹ ہے, بینڈیڈ کرکٹ ہوتی ہے نا کہ جہاں سے تھوڑا سا لیک ہو وہاں پر جناب ایک ٹیپ لگا دو. شاداب نہ تو بیٹس مین ہے نہ ٹیسٹ کا بالر ہے, وہ صرف اور صرف چونکہ شاداب اب اسلام آباد یونائٹیڈ کا کپتان ہے, وقار یونس اور مصباح الحق منظور نظر ہے, تو وہ ٹیم ٹیسٹ ٹیم کا حصہ ہے. کس بنیاد پہ وہ بیٹس مین ہے ذرا مجھے کوئی سکھا دے. جب فواد عالم بیٹھا ہوا ہے وہاں پر تو اس کو کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ نہ کیا وہ بالر ہے؟ اگر بالر ہے تو 8 اوور کرائے اس نے,
اور 8 اوور تو فواد عالم بھی کرا سکتا ہے, فرسٹ کلاس میں اس نے فواد عالم کی اپنی شہرت. جی جلال الدین صاحب, جی ہاں جلال الدین صاحب, شاداب کی شرکت بحیثیت بیٹس مین تھی یا بولر تھی, کیسا یوٹیلائز کر پائے اور متبادل بہتر آپشن کیا تھا ان کے پاس؟
دیکھیں جو ابھی کاشف صاحب نے بات کی ہے کہ آپ ایک تو آپ نے چیزوں کو ڈیولپ, یہ میں تھوڑا سا لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں, جب آپ ٹیم ایک لے کے چل رہا ہو نا, خالی آپ ایک میچ ٹو میچ بات نہیں کر رہا ہوتا, آپ کے پاس ایک پورا پلان ہوتا ہے جو ہے. اب آپ نے اگر ڈیولپ جیسے کہا کہ جی آل راؤنڈر ہمارے پاس کو اس لیول کا نہیں ہے جو انگلینڈ کے پاس ہے, تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں پلیئر اور ان کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. ہر بات یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو باہر سے کو آل راؤنڈر ملے, آپ کے ٹیم میں سے بھی آپ لوگوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں.
بالکل,
جیسے یاسر شاہ نے دیکھا 100 بھی کر چکا ہے تو اس کو ڈیولپ بھی کیا جا سکتا ہے نا, ڈیولپ تو کر سکتے تھے. ایک تو یہ کوئی کام ایسا ہوتا نہیں ہے. صاحب نے شاداب کی بات کی تو میں کاشف صاحب سے بالکل ایگری کروں گا کہ بھائی وہ ابھی اس کو آپ نہ تو ایز اے بیٹس مین کھلا سکتے ہیں فل, نہ ایز اے بالر. بالنگ آپ نے دیکھا اسے, ایک تو پھر اگر کھلایا تھا تو بالنگ بھی زیادہ کرانی چاہیے تھی. وہ ابھی اس لیول پہ یعنی ٹیسٹ لیول پہ جو کنسسٹنسی, لمبے دیر تک اچھی بالنگ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ابھی ان میں نہیں ہے. وہ T20 تک تو صحیح ہے, وہ تو 4 ہی اوور کرنے ہوتے ہیں یا ون ڈے میں 10 اوور, تو ابھی وہ اس کے لیے ڈیولپ نہیں ہوئے اس ٹیسٹ کرکٹ کے لیے. اس اے گڈ پلیئر, مگر آپ کو ڈیولپ
جاتے ہیں اگلے پہ.
اب ساری چیزیں ٹیم مینجمنٹ اور ہے, ان کے پاس یہ ویژن ہی نہیں ہے. وہ ایک ایک کھلا کے پھر فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے کھلاتے ہیں پھر پتا سوچتے ہیں کہ یہ صحیح کھلا یا غلط کھلا.
جی
پہلے جب سلیکشن کر رہا تھا اس وقت ان کے پاس ان ڈیپتھ نالج کے بیس پہ سلیکشن نہیں ہو رہا تھا, کھلا کے دیکھتے ہم پھر سے مصباح کو دیکھ رہے ہیں جو پہلے کھلاتے ہیں 3-4 پلیئر کو, اس میں سے پھر فیصلہ کرتے ہیں کون سا بہتر ہے.
جی کاشف انصاری صاحب, سب سے زیادہ نزلہ جو ہے نا وہ اظہر علی پہ گر رہا ہے, اور ان کی پرفارمنس بھی پچھلے 12 ٹیسٹ میچوں میں 11 کی ایوریج, پچھلی 10 اننگ میں میکس ہائی اسکور 35 اور باقی میں وہ 10 سے بھی کم رہے ہیں. تو آپ بتائیے گا کیا مستقبل لگ رہا ہے حسن اس کیپٹن کا, اظہر علی کا, بحیثیت کھلاڑی بھی اور بحیثیت کپتان بھی؟
میرے پیارے بھائی اظہر علی صاحب, جی آپ آپ کہیں جلال بھائی,
جی ڈاکٹر کاشف آپ کہہ لیں پھر میں آتا ہوں جلال بھائی. جی
دیکھیں آپ ان کے جو اوور آل کیپیسٹی ایز اے بیٹس مین وہ اتنی ہے کہ کبھی آئیڈیل کنڈیشن آئے گی تو پرفارم کر دیں گے, جب مشکل آئے گی وہاں پہ وہ پرفارم نہیں کر سکیں گے. کپتانسی تو ان کو دیکھ لیں گے, وہ فیلئر رہا ہے. زبردستی کسی کو کپتان بنانے سے کپتان نہیں بنتا, کئی سارے ایلیمنٹ ہوتے ہیں کپتان بننے کے لیے. پہلی تو یہ چیز ہوتی ہے خود پرفارمر ہو, پھر اس کو ان ڈیپ نالج ہو,
نظر آتا ہے کہ ٹیم کو لیڈ کیسے کر رہا ہے بندہ اور ٹیم میں اس کی کتنی ضرورت ہے. ڈاکٹر کاشف
بھائی صاحب بالکل صحیح کہا اور یہی میرا جلال بھائی نے بالکل صحیح بات کی, اور آپ بھی آپ کہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اسد بھائی. یہ ہمارے یہاں حادثاتی طور پہ کپتان بنتے ہیں کہ جناب وہ کوئی نہیں ہے تو تم بن جاؤ. نہ بابر اعظم کپتان ہے ڈھنگ کا, نہ اظہر علی کپتان ہے, نہ سرفراز کپتان تھے, کوئی کپتان نہیں تھا. یہ راتوں رات کپتان بنتے ہیں اور راتوں رات ہٹا دیے جاتے ہیں. یہ بھول گئے ہم وہ سیریز جب بنگلہ دیش کے لیے کپتان بنایا تھا ون ڈے سیریز کے لیے, ان کو تین میچز ون ڈے کے ہار کے آئے, اس کے بعد ان کا استعفا لے لیا. حفیظ کے ساتھ کیا کیا آپ نے, آپ نے شعیب ملک کے ساتھ کیا کیا, یونس خان کے ساتھ کیا کیا. میرے پیارے بھائی یہ کام ان لوگوں کا ہوتا ہے بورڈ میں جو ویژن رکھتے ہیں, جو میرٹ پر آتے ہیں. دنیا میں بے شمار مثالیں, اچھے اچھے کھلاڑیوں کا کھیل خراب ہو جاتا ہے کپتانی کے پریشر میں آ کے. آپ اگر اظہر علی کو ہٹا دیں گے کہ غلط فیصلے کیے کپتانی, تو کس کو بنائیں گے کپتان؟ کون ہے کپتان جس کو, جس کو اسد شفیق آپ کا وائس کپتان تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرفراز کو چار میچوں کے لیے بٹھالتے, مصباح کو دو میچوں کے لیے بٹھالتے اور کہتے اسد تم سری لنکا کی ٹیم کی طرح کی سیریز میں کپتانی کرو گے. جو دنیا کے دوسرے دیشوں میں ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں اگر وہ سمجھتے کہ ہٹا دیا تو بھائی مجھے نکال ہی نہ دیں, میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا. یہ سب الزام ان لوگوں کے ہیں جو کرکٹ سے یا پاکستان سے پیار کرتے ہیں. یہ تو کرائیٹیریا ہی نہیں ہے بورڈ میں آنے کا. بورڈ میں آنے کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ کس کو جانتے ہیں, کتنا اثر و رسوخ ہے, کتنی جان پہچان ہے, اور کتنا میرا بندہ ہے والا کام کر سکتے ہیں.
Exactly.
جب بورڈ اس طرح کی چیزوں پہ کام کرے گا تو حشر پھر یہی ہوگا جو کل دیکھا آپ.
جو ڈاکٹر کاشف کی گفتگو سے سامعین آپ سن رہے ہیں اس وقت پاکستان میں, جب ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو کم و بیش یہی جذبات, یہی ایک مایوسی اور غصہ نظر آتا ہے ٹیم کی پرفارمنس کے اوپر, سلیکشن اور باقی کرائیٹیریا پہ اوپر. اب اس کے آخری سوال کی طرف جاتے ہیں. میں آپ کو فارملی جلال الدین صاحب آپ کو امریکہ میں ویلکم کہتے ہیں. جلال الدین صاحب کا ایک بڑا کنٹریبیوشن پاکستان میں کرکٹ ڈیولپمنٹ پہ ہے, اور امریکہ میں کیا اس ریفرنس میں جلال الدین کا کوئی ہم مستقبل میں کردار دیکھتے ہیں, کیونکہ امریکہ بھی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا اب ممبر ہے. نیچے امریکن کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہے, امیگرینٹس کا ملک ہے پاکستان, سری لنکا, انڈیا, ویسٹ انڈیز, اینڈ یو نیم اٹ, ہر ملک سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. سو جلال الدین صاحب, آپ کچھ امریکہ کے اندر کرکٹ ڈیولپمنٹ پہ کوئی پلان رکھتے ہیں؟
جی ہاں سب, میں آئے اس وجہ سے ہوں کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آئی سی سی ڈائریکٹلی اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی اٹیچ ہے, تو یہ کرکٹ اب ڈیولپ ہونی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں کی ڈائمنشن الگ ہے, ابھی یہاں بہت سی چیزیں چیلنجز ہیں, اور سب سے بڑا جو مسئلہ ابھی انفراسٹرکچر کا ہے اس کے ساتھ پلے ڈیولپمنٹ کے ہے, تو میں اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہوں. میری باتیں بھی ہوتی رہی ہیں یو ایس اے کرکٹ کے لوگوں سے اور ان کے ساتھ میٹنگز بھی ہیں, تو ان شاء اللہ میرا آپ رول دیکھیں گے نیئر فیوچر میں کہ میں یہاں کرکٹ ڈیولپمنٹ میں اور یو ایس اے کرکٹ کے ساتھ آپ کو اٹیچ نظر آؤں گا. اور میرا بھی انٹرسٹ اب یہی ہے یہاں کے میں کچھ کر کے دکھاؤں. وہاں تو ہم نے جتنا کرا ہمیں اس کے سمجھ لیں ملا ہے, اس کی ایکسپٹینس کتنی ملی نہیں ملی, اگر انشاءاللہ یہاں پہ چیزیں بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں
اور یہاں
تھوڑا سا
ہم آپ کو
کرکٹ آرگنائز ہوگی انشاءاللہ دیکھیں. بالکل میں یہاں موجود ہوں گا,
آپ کو ہم گڈ لک بولیں گے. ڈاکٹر کاشف انصاری جہاں جہاں کرکٹ جاتی ہے, ڈاکٹر کاشف انصاری اتنے پیشنیٹ کرکٹ لور ہیں اور کرکٹ پنڈت ہیں, وہ ہر اس کو فالو کرتے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر کاشف کتنا اچھا ہوگا اگر امریکہ کے اپنے اندر کرکٹ اسٹیڈیمز ہوں اور بڑے لیول پہ کرکٹ ہو رہی ہو, جلال الدین یہاں پہ موجود ہیں, بڑے بڑے اور اسٹارز آئیں گے, کیا کہیں گے آپ؟
بہت بڑی بات ہے, یہ جلال بھائی کا بہت بڑا فیصلہ ہے یہ, اور جتنی خدمات ان کی پاکستان کی کرکٹ کے لیے ہے. اور پتا کیا سب سے اچھی بات جلال بھائی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں صحیح چیزوں کی. یہ ان کا ماضی ہے, اور ایسے لوگوں کو یہ ملک اپنے سر بالکل سلام پیش کرتا ہے اور ویلکم کرتا ہے, کیونکہ جو میرٹ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, ایمانداری سے محنت کرنے والے, انہی لوگوں کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے. اور جلال بھائی آل دی بیسٹ ٹو یو سر, انشاءاللہ تعالی آپ سے ضرور ملاقات ہوگی, اور کرکٹ آپ کے لیے ہر طرح کے دروازے امریکہ میں کھلے ہوئے ہیں انشاءاللہ.
تھینک یو سر, آپ کی سپورٹ بھی ہمیں چاہیے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی.
جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر کاشف انصاری, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جلال الدین صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو